السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہفتہ وار طویل دورانیے کے شو آپ کی دنیا کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب۔ میرے ساتھ پروڈیوسر اور کو ہوسٹ ہیں سعدیہ زیب رانجھا اور انجینئر ہیں جان ٹرائیڈر۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیوز میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
سندھ کے ضلع تھرپارکر میں نومولود بچوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا، ایک ہفتے میں مزید 7 بچے دم توڑ گئے، رواں سال ہلاکتوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ تفصیلات کے ساتھ میں ہوں محمد ثاقب۔
لاہور ہائی کورٹ نے قومی احتساب بیورو کو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب کہتے ہیں حمزہ شہباز لیڈر بنے، گرفتاری سے مت گھبرائے، طے خانے میں مت چھپے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کیے گئے کمیشن کے اجلاس میں 71 افراد کے کیسز نمٹائے گئے۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی رہائش گاہ پر نیب کے چھاپے کو اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کی ایما پر انتقامی کارروائی قرار دیا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ نیب کی کارروائیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان۔
جنوبی ایشیا،
کابل میں وزیراعظم عمران خان کی عبوری حکومت کے بارے میں بیان پر شدید رد عمل، میں ہوں کابل افغانستان سے شمیم شاہد۔
اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لاہور ہائی کورٹ نے قومی احتساب بیورو کو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز لیڈر بنے، گرفتاری سے مت ڈریں۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں اپنی اس رپورٹ میں ضیاء الرحمان۔
قومی احتساب بیورو نے ہفتے کے صبح مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے ماڈل ٹاؤن لاہور میں واقع شہباز شریف کی رہائش کا 96H پر چھاپہ مارا اور حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے کئی گھنٹے انتظار کیا۔ اس موقع پر نیب کی ٹیم کے ہمراہ پنجاب پولیس اور اینٹی رائٹ فورس بھی موجود تھی، جبکہ نیب ٹیم کی درخواست پر رینجرز کو بھی سٹینڈ بائی کیا گیا تھا۔ حمزہ شہباز کی گرفتاری پر ان کے وکلا کی ٹیم نے نیب کی کارروائی پر لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواستیں دائر کی، جس میں حمزہ شہباز کے وکلا نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ نیب کی ٹیم ان کے موکل کو گھر سے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ اس معاملے پر علاقے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا نیب کو گرفتاری سے روکا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمیم احمد نے حمزہ شہباز کی گرفتاری پر دائر درخواست پر عبوری حکم جاری کیا۔ عدالت نے نیب کو حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے 8 اپریل تک منع کر دیا۔ حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے آنے والے نیب کے اڈیشنل ڈائریکٹر چودھری اصغر نے ماڈل ٹاؤن پہنچنے پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ چودھری محمد اصغر نے کہا کہ حمزہ شہباز لیڈر بنے، گرفتاری سے مت گھبرائیں اور طے خانے میں مت چھپے۔
میری تو حمزہ بھائی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دیواروں کے پیچھے نہ چھپے، بلکہ بیسمنٹ میں نہ چھپے، گھر میں جو بیسمنٹ ہے وہاں نہ چھپے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ لیڈر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے بڑے بڑے جو لیڈرز گزرے، اس ملک کی تاریخ بڑے اچھے لیڈروں سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے، جو لیڈ بائی ایگزامپل کے قائل ہیں۔ قائد اعظم علیہ رحمہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے، ہم انہیں کے پوچھ سکوت ہیں، یہ انہیں کی دھرتی ہے۔ اور جیلوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، جب کوئی پولیٹیشین جیل جاتا ہے تو اس کا قد کاٹ بڑھتا ہے، نیلسن منڈیلا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔
نیب کی کارروائی پر مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیب عدالت عالیہ کے فیصلے کے خلاف ورزی کر رہی ہے۔ نیب والے یوں آتے ہیں جیسے کسی دہشت گرد کے خلاف کارروائی کرنے آئے ہیں۔
دیکھیے، ہمیں تو کچھ بتاتے آتے نہیں ہیں، نہ کسی قسم کا نوٹس دیتے ہیں، نہ کچھ بتاتے ہیں، اس طرح آ کر دھاوا بول دیتے ہیں، دہشت گردوں کی طرح آتے ہیں۔ کیا دہشت گردوں کو اریسٹ کرنے آ رہے ہیں؟
شہباز شریف کی رہائش گاہ پر نیب کے چھاپے سے متعلق ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیب کی کارروائی کا انہیں میڈیا سے معلوم پڑا ہے۔ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، وہ اپنے معاملات قانون کے تحت چلاتا ہے۔
نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، آزاد ادارہ ہے، وہ اپنے معاملات خود اپنے آئین کے تحت، قانون کے تحت کرتا ہے۔ آج نیب کے ادارے میں ہمیں ڈائریکٹلی وہ بتانے کے نہ پابند ہے، نہ وہ ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب کے کسی صورت کی وہ آپریشنلی یا کسی چیز میں ہمارے وہ اندر آتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اپنا فیصلہ دوبارہ سے آج کیا ہے اور وہ یہ اریسٹ کرنے گئے ہیں۔
نیب کی ٹیم نے گزشتہ روز بھی حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے شہباز شریف کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا تھا، لیکن نیب کی ٹیم کے مطابق مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی مبینہ مداخلت کے باعث گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی تھی۔ آج عدالتی فیصلے کی کاپی نیب کی ٹیم کو ملنے کے بعد وہ شہباز شریف کی رہائش گاہ سے چلے گئے۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
اور سامعین، تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں ضیاء الرحمان کو لاہور میں۔ جی ضیاء، ویلکم ٹو دی شو۔
دیکھیے، ابھی جب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی ملی ہے نیب کی ٹیم کو، تو وہ تو جو شہباز شریف کا گھر تھا وہاں سے واپس چلی گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد جو ہے کارکن جو تھے، چونکہ وہ آہستہ آہستہ وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے، وہ بدستور ابھی تک وہاں پہ ہیں۔ وہ حکومت کے خلاف اور نیب کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نیب کو جو ہے اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو حمزہ شہباز کے جو وکیل ہیں، جو ملک پرویز، اسی طرح جو شہباز شریف کے وکیل ہیں اور جو ان کے دیگر وکلا کی ٹیمیں ہیں، وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں، مشاورت کی جا رہی ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے آج اپنا ایک عبوری حکم نامہ جاری کیا تھا کہ 2 دن تک حمزہ شہباز کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان 2 دنوں کے تحت تو وہ سوموار کا دن بنتا ہے، آج 6 اپریل ہے، تو سوموار یعنی 8 اپریل تک حمزہ شہباز کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔
اچھا یہ بتائیے ضیاء، میں پوچھنا چاہ رہا تھا قانونی، جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، وہاں پہ حمزہ شہباز کی رہائش گاہ کے باہر کیا ماحول ہے، پولیس کی کتنی نفری ہے، سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں، اور کیا جو مسلم لیگ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو وہاں پر آنے کی اجازت ہے یا انہیں بھی وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے؟
دیکھیے، ابھی بھی وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں اور ساتھ جو رہنما ہیں، جن میں چند قومی اسمبلی کے جو ارکان اسمبلی ہیں اور جو صوبائی اسمبلی پنجاب کے ارکان اسمبلی ہے، وہ وہیں پر موجود ہیں، اور جو کارکنان ہیں وہ بدستور نیب کے خلاف اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ پولیس کی کوشش یہ ہے کہ کارکنوں کو وہاں تک نہ پہنچنے دیا جائے، لیکن اس کے باوجود کچھ کارکن جو ہیں وہ پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں کارکن پہنچتے ہیں، تو وہ اپنے جو قائدین، خاص طور پہ جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نعرے بازی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں اور نیب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس وقت جو ہے، چونکہ وہ حمزہ شہباز کی ٹیم کے جو وکلا ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور جو شہباز شریف کی ٹیم کے وکلا بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں، وہ تمام کی تمام مشاورت کی جا رہی ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو عبوری حکم نامہ ہے کہ 8 اپریل یعنی کہ 2 دن کا حمزہ شہباز کو ریلیف ملا ہے کہ 2 دن تک نیب ان کو گرفتار نہیں کر سکتی، لہٰذا 2 دن کے بعد پھر کیا قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ یہاں پر اس وقت جو ہے ملی جلی صورتحال ہے کہ ایک طرف تو مشاورت چل رہی ہے اور دوسری طرف جو کارکنان ہیں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں۔
جی بہت شکریہ ضیاء الرحمان، ہمیں لاہور سے تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی رہائش گاہ پر نیب کے چھاپے کو اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کی ایما پر انتقامی کارروائی قرار دیا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ نیب کی کارروائیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی فرقان تفصیلات دے رہے ہیں۔
مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے نیب کے چھاپے اور لیگی کارکنوں کی جانب سے مزاحمت پر سیاسی بیان بازی کا دور بھی گرم ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے حمزہ شہباز کو گرفتاری دینے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو تعاون کریں، بصورت دیگر قانون اپنا راستہ خود لے گا۔
جو شریف خاندان ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو قانون کا احترام ہے وہ اپنی مرضی، سہولت اور رائت کے مطابق چاہتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے، ان کی سہولت سے وہ قانون ہے اور وہ ادارے ہیں جو کہ ان کا احترام کریں، اس کے بعد وہ جب بھی ان کی بات اپنی بات آتی ہے ان کو قانون کا احترام جو ہے وہ جاری وہ نہیں رہتا۔ زرداری صاحب کا بھی یہی حال ہے، پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے، ان کے لیے قانون وہی ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ جو ہی قانون یا ادارے اپنے شکنجے میں جب وہ پھنسنے لگتے ہیں ان کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔
مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ حکومت کی طرف سے ریاستی اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے قبائلی علاقوں میں اپنی تقریر میں کہا کہ سب کو جیل میں ڈالوں گا، اور ساتھ ہی نیب حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے پہنچ گیا۔
یہ نیب فواد چودھری کو انفارمیشن دیتی ہے، شہباز گل صاحب کو انفارمیشن دیتی ہے، اس کی ترجمانی ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے، لیکن وہ ٹھوس ثبوت ان لوگوں کو نہیں دیے جاتے جن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، عدالتوں میں نہیں دیے جاتے جہاں سے کیسز میں لوگ بری ہوتے ہیں، جہاں سے بیل آرڈرز آتے ہیں۔ یہ تمام ٹھوس ثبوت صرف نیب کی تجوری میں رہتے ہیں، لوگوں کی تصدیق کرنے کے لیے، لوگوں کی تذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کو میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے۔
حزب اختلاف کی اہم جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بغیر وارنٹ حمزہ شہباز کے گھر چھاپے کو آمرانہ طرز انتقام قرار دیا۔ پارٹی رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ نیب کا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ملک میں سیاستدان کرپٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اگر صرف سیاستدانوں کو گرفتار کیا جائے تو یہ غلط ہے۔
نیب کو جب بنایا گیا تھا اس کا اسپرٹ یہ تھا کہ کس طریقے سے بھی ملک سے کرپشن ختم کیا جائے۔ کرپشن کو اگر ختم کرنے کے لیے ان کا طریقہ یہ ہے کہ صرف گرفتاریاں سیاستدانوں کی ہوں تو پھر یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ دیکھنا یہ چاہیے کرپشن ہو کہاں رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، اس پہ انالیسز کرنا چاہیے۔ یہ پکڑ دھکڑ سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔
کالم نگار مظہر برلاس کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو احتساب کا سامنا کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق نیب کو اپنی حیثیت کو غیر متنازعہ رکھنے کے لیے تحقیقات کا سامنا کرنے والے حکومتی وزراء کے خلاف بھی کارروائی کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ذرائع ابلاغ پر چلنے والی خبروں کے مطابق حکومت نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیراعظم شاہد حاکان عباسی، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور ان کے بھائی سلمان شہباز کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے ان خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ای سی ایل میں نام ڈالنے کی جو خبریں چل رہی ہیں وہ درست ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سامعین، گزشتہ چند روز میں کراچی میں رینجرز کی موجودگی کے بارے میں متضاد خبریں ذرائع ابلاغ میں شائع ہو رہی ہیں۔ کچھ خبروں میں تو کہا گیا ہے کہ کئی عشروں کے بعد رینجرز کو کراچی سے واپس بلایا جا رہا ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ تناؤ کے باعث سرحدوں پر ان کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح کی خبریں بھی آئیں کہ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے رینجرز کی موجودگی کو 90 دن تک توسیع دے دی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات ہم پوچھیں گے محمد ثاقب سے، جنہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے۔ ثاقب، اس بارے میں آپ کی کیا اطلاعات ہیں کراچی میں؟
جی، بہت شکریہ ندیم یعقوب صاحب۔ یہ بالکل جو متضاد خبریں آئی تھی اس حوالے سے کہ کیا رینجرز کو دوبارہ سے واپس بلایا جا رہا ہے کراچی سے۔ کراچی میں تقریباً 1995 سے رینجرز موجود ہیں، سندھ رینجرز موجود ہیں جو کہ سول آرمڈ فورس ہے اور وہ پولیس کی مدد کرتی ہے کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے، جس کے بعد 90 روز کے جو ان کی یہاں پر ایکسٹینشن ہے جو رینجرز کی کراچی میں موجودگی ہے اس کو بڑھایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو خبریں آئی تھی اس سے اس بات کا یہ جو خدشات ہیں وہ دور ہو گئے ہیں کہ کیا رینجرز کو واپس بلایا جا رہا ہے یا نہیں بلایا جا رہا۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے بھی اس خبر کی تردید کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ رینجرز جو ہے وہ امن و امان کے لیے کراچی میں بہت اہم فرائض سر انجام دے رہی ہے، اس لیے اسے واپس بلانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو وہاں ترجمان سندھ رینجرز کی جانب سے بھی اس خبر کی تردید کی گئی ہے۔ رینجرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ کراچی میں اہم جو تنصیبات ہیں، اہم کاؤنسلیٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو اہم عمارتیں ہیں وہاں پر بدستور سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتی رہے گی۔ یہ سیکنڈ لیئر ہے، فرسٹ لیئر میں پولیس اور سیکنڈ لیئر میں رینجرز جو ہے وہ امن و امان کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ تو ان خبروں کی جو بعض ذرائع ابلاغ میں یہ بات سامنے آئی تھی، یہ خبریں شائع ہوئی تھی کہ رینجرز کو واپس بلایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک کشیدگی کی فضا ہے اور ان کو سندھ کی جو بارڈر ہے جو بھارت کے ساتھ لگتی ہے وہاں پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ وہاں ان خبروں کی اس وقت فی الحال تردید کی گئی ہے حکام کی جانب سے۔ جی،
محمد ثاقب نے ہمیں کراچی سے تفصیل دی، بہت شکریہ ثاقب۔ اب ہم نے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے دعوت دی ہے سابق فورن سیکرٹری تسلیم نورانی صاحب کو۔ ویلکم ٹو دا شو۔
شکریہ
نورانی صاحب، یہ بتائیے، ایک تو رینجرز کی جو ضرورت تھی ہم نے دیکھا، وہ ایک زمانے میں ایم کیو ایم چونکہ وہاں پہ ایکٹیو تھی، اس وقت ان کو ٹیکل کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے وہاں پر بلائے گئے، پھر اب کیوں ضرورت ہے رینجرز کی وہاں پر؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ رینجرز وہاں پر میرا خیال ہے 1988 سے کے قریب سے آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک کراچی کی جو لا انفورسمنٹ کی جو کلچر اور کیپیسٹی ہے اس میں وہ رچ گئے ہیں، اور چونکہ ان کی موجودگی میں پولیس کی جو کیپیسٹی ہے وہ گورنمنٹوں نے نہیں اس حد تک ڈیولپ کی، نہ ہی پولیس نے وہ ذمہ داریاں لی نہ ان کو دی گئیں، اور یہ ایک چونکہ ایک شارٹ فکس تھا اس وقت, کیونکہ پولیس کی کیپیسٹی نہیں تھی اور جو اس وقت دہشت گردی اور حالات اور ایم کی وجہ سے وہ جو ہوئے ہوئے تھے, تو اس وقت ایک شارٹ کٹ گورنمنٹ کی طرف سے تلاش تھی اور رینجرز کو بلا لیا گیا. اب وہ رینجرز جو ہے, ایک تو ان کی پولیس جو ہے اس کو ان کی کیپیسٹی نہیں بلڈ کی, ان کو فنڈز نہیں دیے گئے اس حد تک, کیونکہ رینجرز جب صوبہ منگواتے ہیں تو ایک بہت کثیر رقم بجٹ کی جو ہے صوبے کی طرف سے وہ رینجرز کو جاتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو جاتی ہے ان رینجرز کو کرنے کے لیے, جو ظاہر ہے پھر ان کو پاس اویلیبل نہیں ہوتی اپنی سول جو ہے پولیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو اب وہ ایک ضرورت بن گئی ہے, اور ابھی حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی اگر ان کو بالکل نکال دیا جائے گا تو وہ پھر کیپیسٹی جو ہے گورنمنٹ شہر کی لا انفورسمنٹ کی نہیں رہے گی, اور اس تاثر کی وجہ سے ہر دفعہ جب رینجرز کا ٹینیور ختم ہوتا ہے تو وہ ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے عوام کی طرف سے بھی کہ بھائی جی ان کو نکالا نہ جائے, ادروائز ہم صرف پولیس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتے. حالانکہ ایک ویسے درست بات نہیں ہے, اصل میں تو پولیس کو ہی ہر بڑے ملک کے ہر بڑے دنیا کے ہر بڑے شہر میں پولیس ہی جو ہوتی ہے وہ اس کو.
یہ بتائیے نورن صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ضرورت بن گئی ہے وہاں پر کراچی میں, ضرورت تو آپ بارڈرز پہ بھی ہے جو کہ اصل کام ہے رینجرز کا, تو اگر یہ رینجرز کو جس طرح سے خبریں گردش کر رہی ہیں واپس بلا لیا جاتا ہے, پولیس کو تو پھر بھی اپنے انتظام جو ہیں وہ سنبھالنے پڑیں گے, کیا پولیس کر سکتی ہے ایسا جو ایک پولیسنگ کا جو کام ہے وہ کراچی کے حوالے سے سنبھال سکتے ہیں؟ ان کی کیپیسٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈیولپ نہیں کی, لیکن اگر سر پہ ان کے پڑتی ہے تو کرنا تو پڑے گا نا.
دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنا لمبا عرصے کے بعد ہو چکا ہے کہ اس کو ان کو گریجویل کرنا پڑے گا, ان کو گریجویلی یہ چیز کرنی پڑے گی, کیونکہ اس وقت جو اندرون شہر کراچی کا ہے وہاں پر جب لا لیسنس شروع ہوتی ہے اور جب کہیں قتل و غارت کا کام شروع ہوتا ہے, اسیسینیشنز کا کام شروع ہوتا ہے, تو یعنی حالت یہ بھی ہو جاتی ہے کہ کئی گلیوں میں پولیس جاتی ہوئی ڈرتی ہے. تو رینجرز کا جو ایک روب ہے, ایک جو چیز ہے وہ ابھی بھی ہے, ظاہر ہے کہ اس میں جو چیز پولیس نہیں کر سکتی اس وقت ٹیررزم کے سلسلے میں وہ رینجرز نے کیا ہے. تو یہ یعنی میں نہیں سمجھتا کہ یہ سسٹین ہوگا کہ ان کو پولیس جو رینجرز کو نہ بلائے. اس وقت حالات اچھے ہیں اللہ کے فضل سے, کوئی واقعہ ہو جاتے ہیں, کوئی چند واقعات ہو جاتے ہیں تو ان کو دیکھیے گا کہ پولیٹیکل پریشر بہت آ جائے گا کہ رینجرز کو واپس بلایا جائے, نمبر ایک. نمبر دو, جو ان کی اپنی ہوتی ہے رینجرز کی, یہ وہاں پر فوج بارڈرز پہ ضرورت ہے, وہ ٹیمپرریلی تو ہوگی, مگر چونکہ اتنے لمبے عرصے سے کراچی کے لیے رینجرز کا بندوبست کرنا ہے, پیسے صوبائی حکومت دے رہی تھی, تو رینجرز نے جو ان کی نفری ہے وہ بھی اسی حد تک ان کی بڑھی ہوئی ہے جو ان کو بارڈرز پہ چاہیے اور جو ان کو کراچی کے لیے چاہیے. تو وہ اب ایدھر اور نہیں ہے, اور اگر یہ یعنی صوبائی حکومت رینجرز کو واپس بھیجتی ہے تو رینجرز کو بھی اپنے بجٹ کا جو ہے وہ خیال کرنا پڑے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی نفری وہ ریٹین نہ کر سکے, مینٹین نہ کر سکے.
نوران صاحب یہ بتائیے, اگر رینجرز کو واپس بلایا جاتا ہے جو کہ ملک کے حالات ہیں, کراچی کے حالات ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے یا دوبارہ سے وہی والے حالات ہو سکتے ہیں جو پہلے تھے؟
دیکھیے اگر پورے طریقے سے نہ بھی ہو حالات, اگر کوئی سپیٹ آف کرائم شروع ہو جائے جیسے پچھلے دنوں کچھ ہوا تھا, اسیسینیشن شروع ہو جائے ٹارگیٹڈ کسی لوگوں کی, یا اس قسم کا کوئی ایسے تشویشناک چیز شروع ہو جائے, بالکل پبلک کی طرف سے پھر بہت, کراچی کی پبلک کی طرف سے بہت ڈیمانڈ آئی, کیونکہ انفارچونیٹلی پولیس کام اگر اچھا بھی کر لے کر امیج ابھی تک وہ ایک افیکٹو اور فورسفل فورس کا نہیں بنا پائے گئے, اور اس میں یہی تاثر ہوتا ہے کہ چونکہ سیاسی طور پہ وہ متاثر ہو جاتے ہیں, ان کی موومنٹ, ان کے افسروں کی ریٹینشن, ان کے افسروں کی پوسٹنگ سیاسی ہوتی ہیں اور رینجرز کی نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے کراچی کے جو عوام ہیں جو کہ سیاسی دھڑوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں ان کو بھی ان میں بھی کئی ایسے دھڑے ہیں جو کہ رینجرز میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. سو اگر یہ چیز زیادہ لمبی چلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اگر کوئی ایسی چیز کوئی واقعات ایک دو ہو گئے تو ڈیمانڈ گورنمنٹ پہ پھر آئے گی, پریشر پھر آئے گا
جس کو واپس بلانے کی. جی تسنیم نورانی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
افغانستان کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بارے میں بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور مشورہ دیا ہے کہ مستقبل میں اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے اجتناب کیا جائے. افغان وزارت خارجہ کے ترجمان صدبت اللہ احمدی نے وائس آف امریکہ کے نمائندے کو معاف کیجیے گا وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے بات چیت میں عمران خان کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے اور افغانستان کی خود مختاری کو مد نظر رکھے. اس بارے میں آج کابل سے ہمیں تفصیلات دے رہے ہیں شمیم شاہد.
افغانستان کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بارے میں بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور مشورہ دیا ہے کہ مستقبل میں اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے اجتناب کرے. وزارت خارجہ کی ترجمان صبغت اللہ احمدی نے وائس آف امریکہ کے افغان سروسز سے بات چیت میں عمران خان کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کر دے اور افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرے. وزیر اعظم عمران خان نے ایک روز قبل پشاور کو افغان سرحد سے ملانے والی وادی خیبر میں ایک سیاسی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں ان کی بقول آئندہ انتخابات کی شفافیت اور مقبولیت کو یقینی بنانے کے لیے عبوری حکومت بنانے اور اسے اقتدار حوالے کرنے کے بیان کا اعادہ کیا. پچھلے مہینے کے وسط میں وزیر اعظم عمران خان نے اسی قسم کے الفاظ ایک اور سرحدی علاقے باجوڑ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے وقت استعمال کیے تھے. بعد میں شدید رد عمل اور اعتراضات کے بعد حکومتی ترجمان نے اس بیان کو نہ صرف واپس لینے کا اعلان کیا تھا بلکہ الزام لگوایا تھا کہ ذرائع ابلاغ نے عمران خان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا تھا. نہ صرف افغانستان کے وزارت خارجہ اور سیاسی رہنما وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر افسردگی اور رد عمل کا اظہار کرتے ہیں بلکہ کابل میں عام لوگ بھی اس بیان پر خفا دکھائی دیتے ہیں. کابل کے ایک شہری میرویس محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
یہ تو سر ہم سمجھتے ہیں کہ مداخلت کرتے ہیں افغانستان میں, یہ حق صرف افغانوں کو ہے کہ ادھر صحیح نظام چل رہا ہے افغانوں کی مرضی کے نا, اور عمران خان کو چاہیے کہ ادھر مداخلت نہ کرے نہ پاکستان کو چاہیے کہ ادھر مداخلت کرے, یہ جو نظام چل رہا ہے یہ صحیح نظام.
وزیر اعظم عمران خان کا افغانستان میں عبوری حکومت کے بارے میں بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ کابل میں صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور دیگر اہم سیاسی رہنما رواں مہینے کے وسط میں قطر میں ہونے والی دو روزہ کانفرنس کے بارے میں صلاح و مشورے کر رہے ہیں. ہفتے کے روز حکومت سے باہر سیاسی رہنماؤں کے ایک اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا. ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار معاون خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں قیام امن اور افہام و تفہیم کی حمایت کرتے ہوئے کہا
کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان عوام جنگ سے تنگ ہے اور امن چاہتے ہیں. امن تب قائم ہوگا جب افغانستان میں ہر قسم بدون مداخلت کا خاتمہ ہوگا. اب وقت ہے کہ افغانستان میں مداخلت کا خاتمہ ہو اور عوام کو اپنی مرضی کے مطابق اور صلح کا موقع دیا جائے.
افغان امن کمیشن کے سربراہ عمر داؤدزئی نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ اتوار کے روز صدر اشرف غنی اور اہم سیاسی رہنماؤں کا ایک اجلاس امریکی خصوصی نمائندے ڈاکٹر زلمی خلیلزاد کے ساتھ ہوگا, جس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے قطر میں ہونے والی کانفرنس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا. افغان حکومت نے مشورہ دیا ہے کہ قطر کانفرنس کا انعقاد کابل میں 29 اپریل کو ہونے والے لویا جرگا اجلاس کے بعد کیا جائے. داؤدزئی نے کہا کہ مجوزہ لویا جرگا میں حکومت اور سیاسی رہنما عوام کے نمائندوں کو طالبان کے ساتھ امن مذاکرات اور صلح کے بارے میں اعتماد میں لیں گے. افغان حکومت نے طالبان کے نمائندوں کو بھی لویا جرگا کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے. طالبان رہنماؤں کی جانب سے اب کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، کابل، افغانستان.
گزشتہ روز پاکستان کے وزیراعظم نے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے یہ بات تجربے کی بنیاد پر کہی تھی. عمران خان نے کہا کہ نگران حکومت سے انتخابات کرانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہوتے ہیں، جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور یہ کہ انہوں نے یہ مشورہ اسی بنیاد پر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان کے لوگوں کے لیے امن کی دعا کرتے ہیں اور پاکستان افغانستان کا خیر خواہ ہے اور ان کی بہتری چاہتا ہے. بقول ان کے، افغانستان میں امن آیا تو تجارت وسطی ایشیا تک فروغ پائے گی. سامن، افغانستان کے مغربی صوبے باغدیز کے ایک ضلع پر طالبان جنگجوؤں کے حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ضلع بالا مرغاب میں ہونے والی لڑائی میں افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان دونوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے. بالا مرغاب کے ڈیپٹی گورنر وارث شیراز نے خبر رسان ادارے رائٹرز کو بتایا کہ حملے کا آغاز بدھ کی شب ہوا تھا، جس میں سینکڑوں طالبان جنگجوؤں نے افغان فوج کی کئی چوکیوں پر دھاوا بول دیا تھا. طالبان کے ایک ترجمان قاری یوسف احمدی نے کہا ہے کہ ان جنگجوؤں نے ضلع کے مرکزی شہر پر 4 اطراف سے حملہ کیا تھا اور وہ 5 چوکیوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. امریکی خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق طالبان نے جمعے تک سرکاری تنصیبات کو گھیرے میں لے رکھا تھا. ایک مقامی افغان اہلکار کے مطابق اس لڑائی میں تقریباً 2000 طالبان جنگجو شامل ہیں. تازہ اطلاعات کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 32 اہلکار اس لڑائی میں ہلاک ہو چکے ہیں. یہ لڑائی ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد پاکستان اور افغانستان کے علاوہ خطے کے کئی دوسرے ممالک کا دورہ کر رہے ہیں اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ایک دور کی تیاری کی جا رہی ہے. خلیلزاد افغانستان کا دورہ مکمل کر کے جمعے کو اسلام آباد پہنچے تھے، جس کے بعد دفتر خارجہ میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے. بات چیت میں امریکی وفد کی قیادت خلیلزاد جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ تہمینا جنجوا نے کی. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مذاکرات میں افغان مفاہمتی عمل میں ہونے والی پیش رفت سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. خلیلزاد نے بعد ازاں دفتر خارجہ میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی. دریاسنا پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جمعے کو راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر میں پاکستانی فوج کے سربراہ سے بات چیت کے دوران امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے علاقائی سلامتی کی صورتحال، خاص طور پر افغان امن و مصالحت کی جاری عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. حال ہی میں پاکستان نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے، جس کا اثر عام آدمی پر پڑا. جب سے PTI حکومت اقتدار میں آئی ہے، افراط زر میں اضافہ ہو گیا ہے. رپورٹس کے مطابق گزشتہ ماہ پاکستان میں افراط زر کی شرح 9.4% تھی، جو کہ گزشتہ 5 برسوں میں سب سے زیادہ ہے. چند روز قبل اکنامک اینڈ سوشل سروے آف ایشیا اینڈ پیسیفک نے اپنی سالانہ رپورٹ میں پیشن گوئی کی کہ موجودہ سال کے دوران پاکستان کا GDP خطے کے باقی ممالک کے مقابلے میں کم رہے گا، یعنی 4.2%. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا فور کاسٹ کچھ ایسا ہی ہے. اس کا کہنا ہے کہ پاکستان کی گروتھ 3.5% رہے گی. ان تمام رپورٹ سے لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مشکل سے دوچار ہے. پاکستان کی معیشت کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے واشنگٹن میں آل برائٹ سٹون بریج گروپ سے منسلک ماہر معاشیات عزیر یونس کو. عزیر، ویلکم ٹو دا شو.
شکریہ بہت بہت.
یہ بتائیے سب سے پہلے ہمارے سامعین کو کہ پاکستان کی گروتھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کم رہے گی، اس کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا اور اس کا کیا مطلب ہے؟
جی پاکستان کی جو معیشت ہے, میں کہوں گا کہ ایک شوگر کے مریض کی متعدد ہے جو ہر دو سال تین سال بعد ایمرجنسی وارڈ کا رخ کرتا ہے کیونکہ اس کے شوگر کے لیول بڑھ جاتے ہیں. پھر جو ڈاکٹرز ہیں وہ انسولین کا انجیکشن لگاتے ہیں اور مریض کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کھانا پینا ٹھیک کریں, اور مریض گھر واپس جاتے ہی کہتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور مجھے کچھ پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر دو تین سال بعد جو ہے اس کو جھٹکے لگتے ہیں تو پھر وہ ایمرجنسی وارڈ کی طرف رخ کر لیتا ہے. تو یہ 30 سال سے چلتا آ رہا ہے پاکستان میں, اور اس کا فرق جو ہے وہ امیر طبقے کو, پولیٹیکل رولنگ کلاس کو, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, اس کو فرق نہیں پڑتا. ان کا جو لائف سٹائل ہے, ان کا جو رہن سہن ہے, وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی سے دو چار ہوتا ہے, اس کا جو خرید و فروخت کرنے کی قابلیت ہے اس میں کمی آتی ہے. اور جیسے کہ اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھ لیں تو عام آدمی کہے گا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو اس کا اس کے اوپر جو ہے کافی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اور امیر جو ہے ان کو فکر نہیں ہوتی, تو ہر 3 سال بعد جو ہے اسی سے یہی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں.
عزیر یہ بتائیے, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افراط زر یا انفلیشن جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. اس کا انفلیشن کا عام زبان میں اگر بتائیں ہمارے سامعین کو, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے معیشت پر؟
یہ مہنگائی کی شرح ہوتی ہے انفلیشن. تو اگر آج جیسے آپ 100 روپے میں سمجھیں کہ آپ 10 کلو آلو لے سکتے ہیں, تو اگر مہنگائی بڑھے گی تو آپ 100 روپے میں 8 کلو لے سکیں گے یا 4 کلو دال لے سکیں گے. کم ہو جاتا ہے آپ کی خریدنے کی جو ہوتی ہے قابلیت, اور اس کا جو امپیکٹ معیشت پہ ہوتا ہے کہ جب مہنگائی ہے کھانا بنانا ہے تو اسٹیل مہنگا ہو جائے گا, سیمنٹ مہنگی ہو جائے گی. جب وہ کارخانہ نہیں بنے گا تو عام آدمی کے لیے جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ نوکریاں نہیں ملیں گی. ایک طرف آپ کا جو ہے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نوکری نہیں مل رہی ہے, تو اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس سے وہ نیچے ہوتا رہتا ہے, اور جو ترقی کرنی ہوتی ہے ملک کے عام طبقے کو اس کو.
ایک اور ہم نے دیکھا آج وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ قرضوں کا جو معاہدہ ہے وہ اسی ماہ کے اندر طے پا جائے گا. قرضے تو ہم نے دیکھا پاکستان نے جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے سعودی عرب سے بھی لیے, عرب امارات سے بھی, چین سے بھی. آئی ایم ایف سے جو پروگرام ہو گئے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی؟
فوری طور پر مشکلات کم نہیں ہوں گی بلکہ مشکلات بڑھیں گی. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایمرجنسی وارڈ کا جو رخ کیا جاتا ہے وہ میں آئی ایم ایف کا ہی بات کر رہا تھا, تو آئی ایم ایف سمجھیں کہ ایمرجنسی وارڈ میں ہوتا ہے تو اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے, اس کو انجیکشن بھی لگتے ہیں, لیکن اور یہ پہلے بھی پاکستان میں ہوتا ہے. اور پھر جب وہ ایمرجنسی وارڈ سے نکلتا ہے, جب آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوتا ہے, تو اس کو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ پرہیز کریں, آپ ایسا اتنے زیادہ خرچے اپنے نہ بڑھائیں, ٹیکس بھی کلیکٹ کرتے رہیں. تو پاکستان کے جو معیشت چلانے والے ہیں یا جو حکومتیں ہیں پچھلے 30 سال سے, وہ جیسے ہی آئی ایم ایف سے باہر نکلتی ہیں وہی بری عادت اپنا لیتی ہیں فوراً, اور اس کی وجہ سے پھر 2 سال بعد 3 سال بعد جو ہے وہ پھر آئی ایم ایف کا دروازے کی دستک دی جاتی ہے کہ آپ تھوڑے اور قرضے دے دیں, ہم اس دفعہ جو ہے بہتر کریں گے, پرہیز کریں گے. لیکن 30 سال سے تو یہ ہوتا ہوا آیا نہیں ہے. امید یہی ہے کہ اگلے 2 سال کے اندر جو مشکلات ہوں گی عام آدمی کو, اس کے بعد جو 3rd-4th سال ہوگا وہ جو پرہیز ہوگا وہ حکومت کرتی رہے گی, اور عام آدمی جو ہے وہ ایک بار پھر.
یہ جو آپ پرہیز کی بات کر رہے ہیں, جو مشکلات کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنڈیشنالٹیز ہیں جو آئی ایم ایف لاگو کرے گا, امپوز کرے گا پاکستان پر. یہ بتائیے جو ہمارے عام آدمی ہیں, جب یہ کنڈیشنالٹیز اس پروگرام کے تحت ہوں گی, کیا پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو مزید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, چاہے وہ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے؟
بالکل مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کی پیٹرول بھی مہنگا ہوگا, گیس اور بجلی بھی مہنگی ہوگی, مہنگائی بھی پڑے گی, اور پاکستان کے عوام کو اپنے یہ سوال کرنا ہوگا, جب تک پاکستان اس امیر طبقے پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا اور ان سے ٹیکس کی وصولی نہیں کرے گا, تب تک ان کی عام آدمی کی مشکلات اسی طرح بڑھتی رہیں گی.
عزیر یونس ہمیں جوائن کر رہے تھے البرائٹ سٹون بریج گروپ سے, بہت شکریہ عزیر ہمیں ٹائم دینے کے لیے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اور اب عالمی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ لیبیا کے ساحل کے قریب جن 64 تارکین وطن کو ایک جرمن بحری جہاز نے بچایا تھا، ان کے لیے کوئی حل ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا۔ تشویش کی ایک وجہ موسم کے حالات ہیں، اور جرمن ادارہ کوئی محفوظ ساحل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں ان تارکین وطن کو اتارا جا سکے۔ وائس آف امریکہ کے لیے سبینہ کاستافرانکو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
انسانی ہمدردی سے متعلق گروپ سی آئی کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس نے الارم فون کو موصول ہونے والی کال کے جواب میں کارروائی کی، جو وہ ٹیلی فون سروس ہے جسے تارکین وطن اس وقت کال کر سکتے ہیں اگر وہ بحیرہ روم میں کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ سی آئی نے کہا ہے کہ اس نے بدھ کے روز گنجائش سے زیادہ لوگوں سے بھری ایک کشتی میں سوار تارکین وطن کو اس کے بعد بچایا جب لیبیا کے عہدیدار ان کی ٹیلی فون کالز کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ سی آئی نے کہا ہے کہ ان کے جہاز پر موجود تمام تارکین وطن محفوظ ہیں، لیکن ان کے لیے حالات بہت خراب ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سے عرشے پر سو رہے ہیں اور ایک طوفان کے آنے کا خدشہ موجود ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں کتنی جلدی کسی ساحل پر اتارا جا سکتا ہے۔ سی آئی کی ترجمان کارلاٹا وائبل نے کہا ہے کہ 4 ملکوں کو کسی محفوظ ساحل کے لیے درخواست کی جا چکی ہے۔ ان کے الفاظ،
Tunisia and Libya did not respond at all, and Italy and Malta said they are not responsible and we are not allowed to enter their territorial waters.
Tunis aur Libya ne qat'i taur par koi radd e amal nahi diya, aur Malta ne kaha hai ki wo zimmedar nahi hain aur hame unke ilaqai paniyon mein dakhil hone ki ijazat nahi hai. Insani hamdardi se mutalliq group سی آئی کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس نے الارم فون کو موصول ہونے والی کال کے جواب میں کارروائی کی، جو وہ ٹیلی فون سروس ہے جسے تارکین وطن اس وقت کال کر سکتے ہیں اگر وہ بحیرہ روم میں کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ سی آئی نے کہا ہے کہ اس نے بدھ کے روز گنجائش سے زیادہ لوگوں سے بھری ایک کشتی میں سوار تارکین وطن کو اس کے بعد بچایا جب لیبیا کے عہدیدار ان کی ٹیلی فون کالز کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ سی آئی نے کہا ہے کہ ان کے جہاز پر موجود تمام تارکین وطن محفوظ ہیں، لیکن ان کے لیے حالات بہت خراب ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سے عرشے پر سو رہے ہیں اور ایک طوفان کے آنے کا خدشہ موجود ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں کتنی جلدی کسی ساحل پر اتارا جا سکتا ہے۔ سی آئی کی ترجمان کارلاٹا وائبل نے کہا ہے کہ 4 ملکوں کو کسی محفوظ ساحل کے لیے درخواست کی جا چکی ہے۔ ان کے الفاظ،
The ship is currently close to Lampedusa and it will also stay close to Lampedusa because it's the closest safe port and we have no permission to enter anywhere.
اس وقت بحری جہاز جزیرہ لمپیڈوسا کے قریب ہے اور وہ اس کے نزدیک کھڑا رہے گا کیونکہ وہ قریب ترین محفوظ ساحل ہے اور ہمیں کسی اور جگہ داخلے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے جہاز کو ادھر ادھر گھمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسی لیے ہم وہاں اس وقت تک ٹھہرے رہیں گے جب تک کوئی حل نہیں مل جاتا اور ہم کسی جگہ داخل نہیں ہو جاتے۔ یہ الفاظ تھے سی آئی کی ترجمان مس وائبل کے۔ جب سے اٹلی نے بند ساحلوں کی پالیسی اپنائی ہے جس کے تحت انسانی ہمدردی سے متعلق جہازوں کو اس کے علاقائی پانیوں اور ساحلوں میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کیا جاتا ہے، اس وقت سے بحیرہ روم میں سمندر سے بچائے جانے والے تارکین وطن کو بندرگاہوں پر اتارنے میں تاخیر کے واقعات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی وسط مغربی ریاستوں کے کسانوں کو خریف کی فصل بونے کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن اس کی بجائے وہ سیلابی پانی، کیچڑ اور صفائی کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ مارچ میں برف کے پگھلنے اور شدید طوفان کی وجہ سے وسط مغربی ریاستوں کے زرعی رقبوں اور آبادیوں کو تاریخی سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاست نبراسکا کے ایک کاشتکار نے کہا ہے کہ اس کے فارم کو معمول کی حالت میں آنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ لزبت لی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں مبشر علی زیدی۔
میں ابھی تک سن ہوں، میں خود میں حوصلہ پیدا کر رہا ہوں کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو برداشت کر سکوں۔ ہمیں یہ سب سمجھنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ یہ تھے نیبراسکا کے کسان ٹام گیزلر کے الفاظ۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی ہر طرف دیکھی جا سکتی ہے۔ پانی کافی اوپر تک چڑھ آیا تھا۔ کھیتوں کے علاوہ اس نے مکانوں کو بھی نقصان پہنچایا، قالین ادھیڑ دیے اور بنیادوں میں گھس گیا۔ ٹام گیزلر نے بتایا کہ صرف 10 منٹ میں ان کے مکان کا تہخانہ پانی سے بھر گیا اور ان کے 134 سالہ پرانے مکان میں تباہی مچا دی۔ یہ 5 نسلوں سے گیزلر خاندان کا گھر تھا۔ یہ پردادا کے زمانے سے ہمارا مکان تھا۔ انہوں نے بہت عرصہ پہلے اسے کھو دیا تھا اور پھر اسے دوبارہ فروخت کیا گیا۔ یہ مزید 2 بار بیچا گیا اور آخرکار میں نے 1982 میں اسے دوبارہ حاصل کر لیا۔ یہ تھے ٹام گیزلر کے الفاظ۔ وہ مکئی اور سویابین کی فصلیں کاشت کرتے ہیں اور مویشی پالتے ہیں۔ انہوں نے یاد کیا کہ سیلاب آیا تو انہوں نے حال میں پیدا ہوئے بچھڑوں کی آوازیں سنی جو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ہم ساری رات ان کی آوازیں سنتے رہے، ہمارے دل تڑپ رہے تھے، لیکن وہ صبح تک زندہ تھے۔ میں پھر بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ پانی 5 فٹ تک چڑھا ہوا تھا۔ میں انہیں چارہ تک نہیں دے سکتا تھا۔ 2 بچھڑے پانی میں بہہ گئے اور 2 گائیں مر گئیں۔ یہ تھے ٹام گیزلر کے الفاظ۔ وہ حیران پریشان ہیں کہ ان کے باقی بچے ہوئے مویشیوں کا حال کیا ہوگا جو برفیلے پانی میں کھڑے رہے۔ پانی اترنے کے بعد انہیں کھیتوں سے وہ مٹی صاف کرنی ہے جو دریا ساتھ لایا تھا۔ زمین خشک ہونے کے بعد وہ بوائی کر سکیں گے اور ایسا موسم کے آخر ہی میں ممکن ہوگا۔ میں 43 سال سے کاشتکاری کر رہا ہوں۔ میں 32 سال سے اس جگہ رہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میری والدہ زندگی بھر ایک ہی مقام پر رہیں۔ وہ 90 سال کی ہیں اور انہوں نے پہلے کبھی ایسی تباہی نہیں دیکھی تھی۔ یہ تھے دل شکستہ ٹام گیزلر کے الفاظ۔ گیزلر کا بیٹا بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کاشتکاری کرے گا۔ کچھ مدد لے کر اور موسم بہتر ہونے کے بعد یہ خاندان دوبارہ زندگی شروع کر سکتا ہے۔ لیکن ٹام گیزلر کا کہنا ہے کہ ان کے فارم کو پرانی حالت میں آنے میں 2 سال لگ جائیں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامن، پاک پتن کے قریب ایک گاؤں کا رہائشی محمد فیاض گزشتہ چند روز سے پاکستان اور پاکستان سے باہر خبروں کی سرخیوں میں ہے۔ پولیس نے اسے اس وقت گرفتار کر لیا جب اس نے اپنے گھر میں بنایا ہوا ایک چھوٹا ہوائی جہاز آزمائشی پرواز کے لیے گھر سے باہر سڑک پر نکالا۔ پولیس نے اس کا جہاز بھی قبضے میں لے لیا۔ بعد میں سول ایویشن اتھارٹی کی مداخلت پر جہاز اسے واپس لوٹا دیا گیا اور اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ ماہرین ہوائی جہاز کا معائنہ کر کے فیصلہ کریں گے کہ آیا فیاض کے جہاز کو اڑنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ محمد فیاض نے نہ تو سول ایویشن اتھارٹی سے جہاز اڑانے کی اجازت لی اور وہ اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ 30 سالہ محمد فیاض اسکول سے بھی تعلیم مکمل نہیں کر سکے۔ اس کے 4 بچے ہیں۔ وہ ایک ریڈی بان ہے اور سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتا ہے۔ ہوائی جہازوں سے دلچسپی، شوق اور لگن سے اب اس نے ایک گھریلو ساختہ ہوائی جہاز تیار کیا ہے۔ اسے اعتماد ہے کہ جہاز اڑ سکتا ہے۔ فیاض کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم انہی سے گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین، آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں محمد فیاض کو، جنہوں نے پاکستان میں ایک جہاز بنا کر کافی شہرت حاصل کی۔ ان کے ساتھ کیا بیتی، انہیں یہ شوق کیسے ہوا، آج ہم انہیں سے پوچھیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو فیاض۔
جی سر۔
فیاض، یہ بتائیں آپ کس گاؤں سے ہیں اور یہ کہاں پہ ہے آپ کا گاؤں پنجاب میں؟
سر، میرے گاؤں کا نام بتی ایس پی تھابر ہے جی۔
اور یہ پاک پتن میں ہے؟
جی سر، یہ پاک پتن میں گاؤں ہے۔
اور آپ ہمیشہ سے ایک ہی گاؤں میں رہے ہیں؟
جی، میں ہمیشہ سے یہیں پہ پیدا ہوا، میرے باپ دادا بھی یہیں اسی گاؤں کے رہنے والے۔
باپ دادا کیا کرتے تھے آپ کے؟
سر، وہ کھیتی باڑی کرتے۔
تو ابھی آپ کے گھر میں کون کون ہے؟
میرا ایک بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری والدہ ہے اور میری ایک بہن۔
کتنے بچے ہیں آپ کے؟
4 بچے۔
اسکول جاتے ہیں؟
جی الحمدللہ جاتے ہیں۔
آپ کیوں نہیں اسکول گئے؟
سر، میں اسکول جاتا تھا تو پڑھائی میں دل لگا کے الحمدللہ میں پڑھا کرتا تھا۔
کون سی کلاس تھی؟
سر، 5ویں کلاس میں، پرائمری سے۔ جب میں اسکول میں داخل ہوا تھا تو اس سے آگے جب تھوڑی سی ہوش آئی، 4th پھر 5ویں کلاس۔
تو پھر چھوڑ کیوں دیا آپ نے؟
دونوں میں سے ایک کام تھا، یا سر پڑھائی جاری اپنی رکھتا یا اپنے والد کا علاج کراتا اور گھر کا خرچہ چلاتا۔ ایک ہی چیز سکھانی تھی.
تو آپ کو اپنی مجبوری کی وجہ سے آپ نے تعلیم چھوڑ دی؟
جی وہ مجھے 10th کلاس میں چھوڑنی پڑی.
تو یہ بتائیں یہ جہاز بنانے کا شوق کیسے آ گیا؟
سر یہ شوق بنانے کا نہیں, پہلے اس کو چلانے کا تھا جہاز کو, ایئر فورس میں جانے کا بہت زیادہ شوق تھا مجھے. لیکن جب حالات اس طرح کے آ گئے تو کچھ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا, وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ سارا ٹوٹ رہا تھا ہر ایک چیز. لیکن خاموش ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے آ کے دعا کیے گا یا رب کہ آپ نے تم میری مدد کرو. تو اس کے بعد پھر ایسا ایسا وہ کھلونے جہاز کے ملتے تھے وہ میں دیکھتا تھا, میں جتنے بھی کھلونے لیتا تھا جہاز والے لیتا تھا, تو اس کے بھی کچھ نشانات بنے ہوتے تھے, یہ چیز یہاں بٹاک یہاں بٹاک. میں نے کہا یہاں سے کچھ مطلب شاید ہوتا ہوگا, لیکن جب میں نے اوریجنل میں جہاز دیکھا کھڑا قریب سے تو اس کے اوپر بھی وہی نشانات بنے ہوئے تھے. تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ نشانات ایسے نہیں, ان کا کوئی مطلب ہے.
تو اوریجنل جہاز آپ نے کہاں دیکھا تھا, کب دیکھا؟
سر میں یہ میں نے لاہور چبوری کھڑا ہوا تھا, پی اے کا ایک فوکر طیارہ خراب تھا, اس کے انجن وغیرہ اترے ہوئے تھے, تو لوگوں نے ٹکٹ وغیرہ لگائی تھی وہاں پہ بیٹھنے کے لیے, تو میں اس کو اسپیشلی دیکھنے کے لیے گیا تھا. اور پھر اس کے بعد لاہور ایک اور روڈ ہے وہاں پہ ایک چھوٹا نا جہاز کھڑا ہوا ہے جو 1965 کی جنگ میں استعمال ہوا, اس کو کہتے ہیں یہ ایم ایم عالم کا جہاز ہے. تو میں ایم ایم عالم کو سر ایم ایم عالم کہا کرتا تھا کیونکہ وہ بھی میرے آئیڈیل تھے.
آپ نے جہاز دیکھا, کبھی جہاز میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا آپ کو؟
جی سر جہاز میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا سیٹوں میں, تو آگے سر نہیں دیکھ سکا آگے کیا اس کے انسٹرومنٹ پینل شاید ہوتے ہیں کیا اس میں لگا ہوتا ہے, تو وہ بعد میں سر ایسا ایسا پھر مجھے علم ہوا, میں نے کچھ تھوڑی بہت چیزیں دیکھی.
تو جب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے جہاز بنانا ہے تو آپ کے گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟
کبھی تو کہتے تھے شوق کو دیکھ کے نہیں بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی کر رہے, تو کبھی کبھی کہتے تھے نہیں کرو کوئی مسئلہ نہ بن جائے, لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ جاتا ہے. میں اپنی امی کو کہتا آپ امی بس دعا کریں, باقی آپ میرے رب پہ چھوڑے, میرا اللہ بہت کریم ہے وہ میری انشاءاللہ مدد کرے گا.
تو آپ نے اپنی زمین بھی بیچ دی, آپ نے ساری پونجی جمع جو تھی وہ جہاز پر لگا دی, کتنے پیسے لگا دیے آپ نے جہاز بنانے پر؟
سر 90,000 لگائے.
اور کہاں سے لیا یہ آپ نے 90,000؟
سر میرے پاس کچھ زمین کے پیسے بچے تھے, پھر اس کے بعد میں سر دو کام کی کرتا, رات کو ڈیوٹی کرنا, دن کو آ کے میں نے اور محنت مزدوری کرنی, پاپ کارن سیل کرنے, کچھ وہاں سے آ جانا, پھر سر میں نے بینک سے لون بھی لیا, کچھ وہ تھے اس طرح کر کے سر میں نے اس کو بنایا.
اب جب کہ آپ نے ساری پونجی آپ نے لگا دی, بچوں اور بیوی کو کیسے پالتے رہے آپ؟ پیسے تو آپ نے جہاز پہ لگا دیے.
سر اس طرح ہوتا تھا کہ جو پیسے آتے تھے تنخواہ کے میرے پاس آتے تھے اس کو میں جمع رکھتا تھا, اور جو سیل ہوا کرتی تھی اس کو سر میں گھر پہ اور بچوں پہ استعمال کیا کرتا تھا. تھوڑا سا یہ کرتا تھا کہ جہاں پہ ان کو میں نے 10 روپے دینے, وہاں پہ ان کو میں 5 روپے دے دیا کرتا تھا. اپنا خرچہ بالکل بھی نہیں کیا کرتا, کوئی فضول خرچی نہیں, کوئی کپڑے وغیرہ نہیں لینے, کوئی کچھ نہیں کرنا, بچوں کے تھوڑے بہت کچھ چیز لینی وہ لے لینا, باقی سب چیزوں کو جمع کر کے میں اس کے اوپر سے لگا تھا.
بچے آپ کے خوش ہوئے جب آپ نے جہاز بنا لیا؟
سر بہت خوش ہوئے, وہ کہتے تھے پاپا ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے, آپ جب اڑائیں گے تو جب آپ نیچے اس کو لے کے آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں.
تو آپ نے جہاز اڑایا, پھر کوئی پرواز ہوئی اس کی؟
سر جی بالکل, اس سے پہلے سر میں نے اس کی ایک ٹیسٹ فلائٹ کی تھی.
وہ کب کی تھی آپ نے؟
وہ سر اسے ایک سال پہلے میں نے کی تھی.
اچھا,
تو یہ 3-4 فٹ زمین سے اٹھا, اسے پرواز بھی کی, لیکن انجن جو تھا وہ سر چھوٹا تھا, اس کی وجہ سے یہ صحیح طرح ہو نہیں پایا, کسی آگے جانا یہ اس کو میں لے کے جاتا تھا لیکن پالش کی کم تھی, کوئی نقصان ہو سکتا تھا, پھر میں نے سر اس کو ڈاؤن کر دیا. تو ابھی پھر دوبارہ اس کے ڈیزائن میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی, کچھ چیزیں لگائیں, تو انجن نے کہنا تھا سب چیزیں, پھر کچھ بینک سے قرضہ بھی لینا پڑا اس کو بنانے کا, تو ابھی الحمد للہ اس کی پاور ہر چیز بالکل پوری ہے.
تو کتنی اونچی اس نے پرواز کی جب آپ نے ابھی اڑایا؟ تو
ابھی اس کو میں نے جب جوڑا بالکل ہر چیز لگا رہی تھی اس کے اندر, جب میں بیٹھا اس کو چلانے کے لیے تو سر کسی طرح کے سر پولیس والوں نے پکڑ لیا.
تو آپ اڑایا نہیں ابھی تک اسے آپ نے؟
نہیں اس بار نہیں اڑایا, اس سے پچھلی بار اڑایا تھا.
کتنی اونچی بلند اس نے پرواز کی تھی پچھلی دفعہ جب اڑایا تھا؟
3-4 فٹ سر اوپر اٹھایا میں نے اس کو, کیونکہ سر انجن چھوٹا تھا, پاور پوری نہیں دے رہا تھا, تو میں نے اس کو پھر نیچے ڈاؤن کر دیا. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پاور بالکل نہ پوری تھی.
بالکل, جب آپ جہاز اڑاتے ہیں یا پہلی دفعہ اس وقت آپ نے اڑایا یا ابھی بھی آپ نے کوشش کی اور پولیس نے پکڑ لیا, تو آپ کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ جہاز جو ہے اگر اڑ جاتا ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ کریش بھی ہو سکتا ہے؟
سر جی, سب سے پہلے بات, جو میرا ایمان ہے میرے اللہ پہ, جب تک سر میرے اللہ نے میری زندگی لکھی ہے تو سر کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرا یہ ایمان. ایک بات. دوسری بات سر, موٹر سائیکل پہ بھی جاتے ہوئے میرا سر دو دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں بالکل سیف اور سلو نہیں جا رہا تھا, لیکن سر وکالت سے آتے ہوئے گاڑی سر مجھے ٹکر لگ گئی. وہ بات ذہن میں تھی کہ اب تم بالکل سیف آ رہے تھے, تم اپنی سائڈ پہ جا رہے ہو, تمہیں جان بوجھ کر کے ٹکر لگی. اگر تمہیں سیب میں اگر اس طرح کچھ ہونا ہوا ہو تو وہ اوکے رہے گا, تم اس کو ٹال نہیں سکتے.
یہ بتائیں فیاض, جب آپ ایک جہاز بناتے ہیں اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی ہوتی ہے, اس سے آپ نے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ویل کو انوینٹ تو نہیں کیا, کوئی چیز نئی ایجاد نہیں کی, پہلے سے موجود تھی, لیکن پھر بھی آپ نے اپنے طور پہ کچھ ریسرچ کی ہوگی. کیسے آپ نے ریسرچ کی جب آپ نے سوچا کہ اس کی کیا اس میں چیزیں ہوں, مٹیریل کیا یوز ہوگا, وہ کہاں سے آپ نے وہ معلومات لی, ریسرچ کیسے کی آپ؟
سر وہ معلومات میں نے جو ہے نا وہ بہت ساری جگہوں سے جا, کبھی کہاں بھی جا کے کبھی کہاں بھی جا کے. میرا ایک چینل چلا کرتا ہے نیشنل جیوگرافک چینل, اس میں ایئر کراش انویسٹیگیشن لگا کرتا تھا ایک پروگرام. تو سر میں وہ بہت شوق سے دیکھتا تھا, غالباً میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی بھی ایپیسوڈ نہیں سنا کیا.
ٹھیک ہے, لیکن مطلب اس کے دیکھیں نا کچھ اسپیسیفیکیشنز ہوں گی جہاز کی, تو ہمارے سامعین کو بتائیں کہ فریم جو تھا جہاز کا وہ آپ نے اس کی اسپیسیفیکیشنز یا اس کی کتنی لمبائی ہوگی, کتنی اونچائی ہوگی, وہ کہاں سے آپ نے حاصل کیا؟
اس کے لیے اس کو تھوڑا سا میں نے نیٹ کا سرچ کیا, وہاں پہ دیکھا کہ کیا اس کا باڈی وغیرہ کس طرح کچھ بنتی ہے یا کچھ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے سر میں نے اس دو جو پائپ تھے اس کو نیچے رکھا, اس ان پائپ کے پیپ میں سینٹر میں میں بیٹھا اور میں نے انچی ٹیپ سے پیمائش کی بھی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ چیز آئے گی اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ چیز آئے گی اور یہ اتنا اونچا ہوگا اور یہ اس طرح یہاں پہ بالکل پرفیکٹ بن جائے گا. تو میں نے اسی حساب سے اس کو بنایا, تو الحمد للہ سر وہ بالکل ٹھیک بنا.
نہیں تو یہ جو پائپ آپ نے لیے, یہ کون سے پائپ تھے
سر؟ اسٹیل کے پائپ تھے.
اسٹیل کے پائپ کہاں پہ, جو عام طور پہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟
عام طور پہ سر کی چار پائی بھی بنتی ہیں, یہ کھڑکی میں بھی استعمال ہوتے ہیں.
اچھا, تو مطلب آپ نے کوئی خاص مٹیریل ہے, آپ نے عام جو چیزیں اویلیبل تھیں, جو مٹیریل اویلیبل تھا اسی کو استعمال کیا؟
میں سر ایک بات سمجھ جاتا ہوں سر, چیزیں عام ہیں لیکن سر ان کا استعمال میں نے ایک کلیے کے تحت کیا, ان کو خاص طریقے سے بنایا. یہ نہیں کہ سر سیدھا سادہ میں نے اس کو بنا دیا اور وہ بن گیا, نہیں سر. وہ چیز پائپ لے کے آیا, ان کو اس کی میں نے پیمائش کے ساتھ کٹائی کی, پھر اس کو سپورٹیں دیں, پھر اس کے اوپر اور کچھ میں نے سر یہ بہت محنت کا کام تھا, ایسے نہیں کہ دو پائپ لگایا سب کچھ.
نہیں بالکل ٹھیک ہے, ظاہر ہے آپ نے ساری, آپ جیسے بتا رہے ہیں آپ نے ریسرچ کی, اس لیے جہاز دیکھے آپ نے اور چیزیں اس کے بارے میں معلومات آپ رکھتے تھے تو آپ نے بنایا. انجن کون سا لگایا اس میں؟
سر میں نے انجن اس میں لگایا تھا جو نا وہ 18 horsepower کا.
یہ کسی گاڑی کا انجن تھا؟
نہیں سر یہ گاڑی کا انجن نہیں تھا, یہ روڈ کٹر کا انجن تھا. یہ 18 horsepower کا انجن تھا اور یہ روڈ کٹر میں استعمال ہوتا ہے اور یہ جاپانی انجن ہے, اس کا نام ون گارڈ ہے.
اور کیا مٹیریل آپ کو کہاں سے لیا آپ نے, جو اس کے ونگز تھے پروں کے اوپر آپ نے, وہ کیا مٹیریل آپ نے استعمال کیا؟
سر وہ ایک فیبرک ہے, اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی اس کو پہلے نرم کرنا پڑتا ہے, وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے, اس کو پھر اس کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن جب ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم گرم کر دیں گے تو اس کو دھوپ لگتی ہے تو سر وہ مزید اور ٹائٹ ہو جاتا ہے, یعنی ہوا میں لچک لینے کا اس کا کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا.
یہ بتائیے آپ جب آپ بنا رہے تھے, یہ تیار کر رہے تھے, تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ آپ کو پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں, سول ایویشن ہے یا دوسرے ادارے ہیں, وہاں پر جا کے لوگوں سے بات کرنی ہوگی, کوئی اصول ہوں گے, قواعد و ضوابط ہوں گے جن کو آپ کو فالو کرنا ہے, وہ آپ نے نہیں کیا؟
بالکل سر میں نے وہ یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ یہ چیز اس طرح بناؤ اور یہ اس کو کے لیے جانچ بھی لینی پڑے گی. ایک سر ایک بات ذہن میں تھی کہ یہ چھوٹے لیول پہ ہیں, ڈی سی آفس صاحب, ڈی سی آفس ہو گیا, ڈی پی صاحب, ڈی پی آفس ہو گیا, یہاں پہ ہمارے آئی بی ایجنسی والے ہیں وہ ہو گئے, تو میں نے کہا اتنی تو بڑی بات نہیں ہے جو میں بڑھا رہا ہوں, پہلے بھی بنتے ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں, تو میں ان کو جا کے گزارش کروں گا کہ سر میں نے یہ چھوٹا سا تیار کیا, میں اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں, تو سر میں نے چھوٹا سا تجربہ کرنا, تو آپ برائے مہربانی مجھے اجازت دیں. جب میں نے اس کو پہلی دفعہ بنایا, میں نے کسی سے نہیں پوچھا سر, میں نے بنایا اس کو اڑایا پھر واپس گھر لے آیا, تو اب کے بعد جب سر میں نے اس کو بنایا ہے تو اجازت لینے کے لیے گیا ہوں, تو سر وہاں پہ پھر مجھے پتا چلا یہ تو بہت زیادہ سیریس معاملات ہیں جس میں تو بہت کچھ جانا پڑتا ہے, بہت در کی خاک چھاننی پڑتی ہے, بہت سارے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جی جو میں لگا سکوں, چلو دیکھتے ہیں اللہ مالک, اس کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں جی, بعد میں میڈیا ٹاپ کر لیں گے جی, لیکن وہ لے کے گیا تو چلانے لگا تو پولیس والے پکڑ لیں.
یہ مجھے بتائیے, آپ کو جیسے آپ کہہ رہے تھے آپ کو کانفیڈنس تھا شروع سے, آپ کو اعتماد تھا کہ جہاز جب آپ بنا لیں گے تو وہ اڑے گا
جی,
یہ کانفیڈنس کیوں تھا آپ کو؟ آپ نے تو کوئی تعلیم بھی حاصل نہیں کی, آپ نے اس بارے میں کسی انسٹیٹیوٹ میں بھی نہیں گئے, کسی انجینئرنگ ٹیکنالوجی یا کسی ایویشن جو ادارے ہیں ان کے پاس بھی نہیں گئے, تو کیوں کانفیڈنس تھا؟
سر سب سے پہلے جو پہلے بھی کہا کہ جتنا بھی یہ میں نے کچھ کیا یہ میرے اللہ کا کرم تھا, تو جب اس چیز کو سر آپ لگن اور شوق سے کوئی بھی سر آپ کام کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اعتماد دیتا ہے, آپ کے اندر بھی ایک اعتماد بنتا ہے کہ جو میں اتنی محنت سے اور اس طرح کر رہا ہوں اس کی خامیوں کو دور کر رہا ہوں جو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی. میں نے بھی سر اسی طرح کیا, اس کو ہر ایک چیز کو اس کی پیمائش کی, ایک ایک چیز کو سینتیوں کے حساب سے میں نے ماپا, اس کو بنایا کیا, سر میں یقین تھا کہ انشاءاللہ یہ اڑے گا, پھر اس کے بعد سر اس کا ایئر پریشر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کس کی کتنی اسپیڈ ہوگی.
یہ بتائے جب آپ یہ جہاز آپ نے مختلف مٹیریل اکٹھا کیا, کوئی ڈرائنگز بنائیں کہ ایسے آپ نے بنانے, کیونکہ جہازوں کے مختلف آپ نے ڈرائنگز بنائی. دوسرا جو ہے وہ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ گھر میں کام کر رہے تھے تو آپ نے ٹولز کہاں سے لیے, اور کسی کی مدد آپ کو حاصل تھی؟ مطلب آپ ویلڈنگ کر رہے تھے, کیسے آپ نے یہ خود ویلڈنگ کی جو فریم بنایا یا چیزیں بنائی, یا کسی کی ہیلپ کی ضرورت, آپ نے مدد لی کسی سے؟
میں نے میرے پاس ڈرل مشین بھی تھی, گرائنڈر بھی تھی, ایک مشین سے سر میں چار چار کام لیا کرتا تھا, کٹائی کا بھی, سر کڑائی کا بھی, اور کچھ اور کام ہوتا تھا وہ بھی میں وہ اس سے سر کام لیا کرتا تھا, تو کچھ چیزیں آتی تھیں اس کو خراب پہ خراب مشین پہ جا کے چڑھا کے تو اس کو کروانا پڑتا تھا, وہ سر میں باہر سے کرواتا تھا کیونکہ میرے پاس خراب مشین پہ تھی نہیں, باقی ویلڈنگ ہو گیا اس کا سب نظام ہو گیا وہ سر میں خود گھر میں کرتا تھا.
اب جب آپ کے جہاز آپ کو واپس کر دیا گیا سول ایویشن اتھارٹی نے, کیا یہ جو ادارے ہیں انہوں نے آپ کو کوئی یقین دلایا ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں گے, یا صرف جہاز واپس کیا, کیا کہا ہے انہوں نے آپ کو؟
فی الحال ابھی تک تو سر ایسا کچھ نہیں ہوا جی, وہ سول ایویشن والے آئے تھے تو انہوں نے کیا جی کہا جی کہ یہ اچھی آپ نے کوشش کی, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو بس اس طرح کی کچھ انہوں نے باتیں کی کہ اگر کوئی ہمارے تعاون کی ضرورت ہو تو ہم ضرور انشاءاللہ کریں گے, تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں وہ آپ کو پہلے فالو کرنے پڑیں گے, اس کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے سر انشاءاللہ میں اس کو اس وقت تک نہیں چلاؤں گا جس وقت تک سر میں.
تو آپ آئندہ آگے چل کے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ نے اس پیشن کو آپ نے اس شوق کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کریں گے آپ؟
سر فی الحال ابھی تک تو کچھ بھی نہیں, کیونکہ ابھی تک تو پیسے بھی اتنے نہیں ہیں اور دوسرے سر میرے پاس اتنا اجازت بھی نہیں ہے, تو جب سر اجازت ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ سر اس کو میں اور بہتر کر کے بنانے کی کوشش کروں گا, اور بھی چیزیں لگاؤں گا اس میں.
تو آپ نہیں چاہیں گے کہ جو سول ایویشن کے یا جو ماہر ہیں جیسے کچھ فلائنگ کلبز ہیں پاکستان میں, وہ لائٹ ایئر کرافٹ یا چھوٹے جہاز وہ بناتے ہیں اڑاتے ہیں, ان سے پہلے کچھ ان کی ماہرانہ جو رائے ہے یا ان سے کچھ مشورہ کر کے ان کے ساتھ مل کے آپ اس کو بہتر کریں اور اڑائیں, آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں؟
جی سر بالکل رہتا ہے میرا کہ وہ مجھے بلائیں, میں ان کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کچھ جو مجھے خامیاں تو سر میری خامیاں دور کریں اور میں ان کو سر سب کر کے دکھاؤں.
یہ بتائیے اب آپ یہ جو آپ نے قرض ورض لیے ہوئے ہیں جہاز بنانے کے لیے وہ کیسے اتاریں گے؟
سر الحمد للہ سر میں نے ابھی اپنی جاب چھوڑی نہیں ہے تو وہ سر ہر ماہ قسط ہوتی ہے ان کی تو وہ سر میں دیتا رہوں گا جس طرح بھی ابھی میں نے لیا ہے قرض تو سر واپس تو کرنا ہے نا میں نے تو اگر سر قرض واپس نہیں کروں گا تو مسئلے مسائل پیدا ہوں گے وہ لوگ آئیں گے بات طرح کی باتیں کریں گے یہ سر مجھے اچھا نہیں لگے گا محنت ہے سر تھوڑی اور زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر سلامت دی ہیں شکر الحمد للہ
آپ کے جو بچے ہیں ان میں کسی میں شوق ہے اس طرح کا ٹیکنیکل اس طرح کی جو ایک انجینئرنگ کا کام ہے یا اس طرح کا شعبہ ہے جو جہاز بنانا یا جہازوں میں ایویشن کا جو شعبہ ہے اس سے کسی کو دلچسپی ہے؟
سر جو میرے دونوں بیٹے جب سر میں کام کیا کرتا تھا گھر میں تو سر دونوں بیٹے میرے باپ کے پاس بیٹھ چلے تھے ان کی ضد ہوتی تھی یہ کام میں نے پاپا کے ساتھ کھلونا ہے وہ کہتا نہیں یہ کام میں نے پاپا کے ساتھ کھلونا ہے